الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہفتے کا دن اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں فہم التصوف کتاب کی تعلیم ہوتی ہے جو خاص طور پر خانقاہوں کے لیے لکھی گئی ہے اللہ جل شانہ ہمیں اپنے بزرگوں کے جو تعلیمات ہیں ان پر پورا پورا عمل نصیب فرمائے اس میں گزشتہ ہفتے مراقبات کی قسموں کے بارے میں بات ہوئی تھی اصل میں انسان کے اندر دو قسم کے ذرائع ہیں جس سے انسان جو روحانیت ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے اور بہیمیت یعنی جو حیوانیت ہے اس سے انسان چھٹکارا پا سکتا ہے ایک کو فائلات کہتے ہیں اور ایک کو مجاہدات کہتے ہیں فائلات اصل میں انسان کے اندر جو مخفی قوتیں ہیں مخفی نظام ہے جو فائدہ پہنچا سکتی ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں ان کو متحرک کرنے کے لیے ہوتے ہیں اس لیے ان کو فائلات کہتے ہیں اور جو انسان کی جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہے حیوانی قوتیں ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے ان کو دبانے کے لیے جو ذرائع ہیں ان کو مجاہدات کہتے ہیں تو ابھی فی الحال فائلات کی بات چل رہی تھی اس میں ذکر کی بات ہوئی تھی پھر اس کے بعد مراقبات کی بات ہے تو مراقبات میں سب سے پہلے مراقبہ حدیت کے بارے میں بات چلی تھی پہلے تو لطائف کو متحرک کرنے کا یا ایکٹیویٹ کرنے کا مطلب طریقہ بتایا گیا تھا کہ جو لطائف ہیں انسان کے جسم میں ان کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ان لطائف کو جو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے جو فیس کا اجرا ہے اس کا مراقبہ کرایا جاتا ہے اور جو فیس کا اجرا کا مراقبہ ہے اسی کو مراقبہ حدیت کہتے ہیں تو جو پانچوں لطائف انسان کے اندر ہیں اس مسئلے کے لیے لطائف خمسہ ان کو متحرک تو کیا جا چکا ہوتا ہے اب اس پر فیس کا اجرا باری باری کیا جاتا ہے یعنی پہلے قلب کے اوپر پھر روح کے اوپر پھر سر کے اوپر پھر خفی کے اوپر پھر خفا کے اوپر یہ مراقبات مطلب جو احدیت مراقبہ اس کو کیا جاتا ہے جس میں اللہ جل شانہ کی ذات پاک جیسے کہ اس کی شان ہے اس سے فیض آتا ہوا انسان محسوس کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے شیخ کی قلب کی طرف اور شیخ کے قلب سے پھر مرید کے مختلف جو لطائف ہے جیسے لطیفہ قلب کے اوپر آتا ہے پھر اس کے بعد دوسری بار پھر لطیفہ روح پر آتا ہے پھر تیسری بار لطیفہ سر پہ آتا ہے پھر چوتھی بار لطیفہ خفی پہ آتا ہے پھر پانچویں بار لطیفہ اخفا پر آتا ہے یہ مراقبہ احدیت کا اجمال ہے اس کے بعد پھر ان مراقبات کے جو فیوز کے جو برکات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے مختلف دوسرے مراقبات جن کو مشارب کہتے ہیں یہ مطلب کروائے جاتے ہیں جن میں سے پہلا مراقبہ تجلیات افعالیہ کا تھا جو پچھلی دفعہ ہوا ہے جس میں اللہ جل شانہ کا سب کچھ کرنا یعنی فعال لما یرید کے جو صفت ہے اس کا جو فیض ہے اس کو اس لطیفہ قلب کے اوپر محسوس کرایا جاتا ہے یعنی گویا کہ مرید فیض قلب ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ کی طرف سے فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فیض کے لیے یعنی جو گئے کہ قاسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اس کی تقسیم کے لیے جو ہے مطلب ظاہر وہ ہے انما القاسم اللہ یوتی اس کے مزداق تو اس وجہ سے ہر فیض جو آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کا پہلا جو مطلب ہوتا ہے وہ یعنی وہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر ہوتا ہے پھر اس کے بعد چونکہ ذریعہ اللہ پاک نے اسے بنایا ہوا ہے کہ جو سلاسل ہیں ان کے جو مشائخ ہوتے ہیں ان سے وہ فیض ان کے مریدوں تک پہنچتا ہے تو پھر وہ فیض جو ہے نا وہ آتا ہے مرید کے گویا کے قلب کی طرف اور پھر باری باری یہ آتا ہے شیخ کی طرف آتا ہے پھر شیخ سے مرید کے قلب کی طرف آتا ہے اور پھر باری باری تمام لطائف کے اوپر یہ چلتا ہے تو پہلا مراقبہ تجلیات فعالیہ کا ہے جس میں فعال لما یرید کا مراقبہ کا ہے وہ قلب پر ہے لیکن اس کے بعد پھر دوسرا جو مراقبہ ہے مراقبہ صفات ثبوتیہ یہ اصل میں بہت عجیب مراقبہ ہے اور یہ اصل میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائی لیٹرل ہے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ جل شانہ کے جو صفات کاملہ ہیں, آٹھ صفات سے بات سمانی اس کو کہتے ہیں, اللہ جل شانہ کی ذات مطلب جو ہے نا حی ہے, قیوم ہے, قادر ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, علیم ہے, ہاں جی متکلم ہے, یہ جو ہے نا مطلب یہ جو اللہ پاک کے یعنی صفات ہیں یہ اصل صفات ہیں, لیکن ان صفات کی جو گویا کہ ذل ہیں یعنی جو یعنی ریفلیکشن ہے وہ انسان کے اوپر بھی ہے, لہذا انسان کو بھی یہ صفات ذلی طور پر دیے گئے ہیں, ذلی طور پر, لہذا اللہ پاک کی صفت علم سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے, اور پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ اسی طریقے سے کلام کا, اس طرح سما کا, اس طرح بصارت کا, تو یہ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اللہ جل شانہ کے لیے یہ صفات جو ہیں یہ الگ ہیں, مطلب یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ خود بذات خود سبحان ہے اور اس کے لیے ذرائع کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ہم لوگ کے لیے تو ذرائع کی ضرورت ہے, ہم لوگ آنکھ کو استعمال کرتے دیکھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو آنکھ کی ضرورت نہیں ہے, ہم لوگ کان کو استعمال کرتے سننے کے لیے, اللہ پاک کو کان کی ضرورت نہیں ہے, ہم لوگ زبان کو استعمال کرتے بولنے کے لیے, اللہ پاک کو زبان کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح گویا کہ اللہ جل شانہ ان تمام جو ذرائع ہیں ان سے پاک ہیں, ہاں جی, کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات خود بخود سب کچھ ہے, ہاں جی, تو اس وجہ سے یہ جو بات ہے مطلب مراقبہ صفاتی ثبوتیہ, اس سے گویا کہ اللہ جل شانہ کی وہ صفات جو وراء الورا ہیں ہم لوگ اس کو جان نہیں سکتے ہیں, ہاں جی, ہم لوگ اس کو جان نہیں سکتے, وہ ہم گویا کہ اپنے صفات کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی گویا کہ ہمارے ساتھ ایک مثال موجود ہے کہ جس طرح ہم سنتے ہیں تو ہمیں سننے کا گویا کہ یوں سمجھ لے کنسپٹ ہے موجود کہ سننا کیا ہوتا ہے, لیکن ذریعہ وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ پاک تو ان تمام ذریعے سے پاک ہے, لیکن بہرحال سننا تو ہم سمجھتے ہیں, سننا کیسے کہتے ہیں, اس طرح دیکھنا بھی ہم سمجھتے ہیں, اس طرح بولنا بھی ہم سمجھتے ہیں, اس طرح یہ تمام صفات جو بھی ہیں انسان کے, تو یہ مراقبہ صفات ثبوتیہ جو ہے یہ اصل میں گویا کہ یوں سمجھ لے لطیفہ روح پر کرایا جاتا ہے کہ مورد فیض جو ہے نا وہ لطیفہ روح ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان صفات کا فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے شیخ کے قلب پر آتا ہے, اور وہاں سے مرید کے جو لطیفہ روح پر اس پر آتا ہے, تو اس طریقے سے گویا کہ ہم اس کا جو فیض ہے وہ پاتے ہیں. آج انشاءاللہ مراقبہ شعینات ذاتیہ ہوگا, انشاءاللہ مراقبہ شعینات ذاتیہ, اس میں مورد فیض لطیفہ سر ہوتا ہے, اور فیض آتا ہے اس ذات سے جس کی ہر لمحے ایک خاص شان ہوتی ہے, کل یومن ہو فی شان, ہاں جی, ایک خاص شان ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر, اور وہاں سے شیخ کے قلب پر, اور وہاں سے سالک کے سر پر, شان سے صفات وجود میں آتی ہے, شان سے صفات وجود میں آتی ہیں, صفات خارج میں علیحدہ وجود رکھتی ہیں, خارج سے مراد یہ جس کو ہم مطلب جو ہے نا وہ محسوس کرتے ہیں جیسے پورے کائنات ہے, تو یہ خارج کہلاتا ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے جو ذہن میں ہوتا ہے, میرے ذہن میں کوئی چیز ہے تو خارج میں نہیں ہے, ہاں جی, کیونکہ میرے ذہن کی جو چیز ہے وہ خارج کی کسی چیز کے ساتھ بھی انٹریکٹ نہیں کر رہا, اس کے نہ کم کرتا ہے نہ زیادہ کرتا ہے, لیکن اس کے اپنے اثرات تو ہیں, تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو خارج میں مطلب جو ہے نا وہ صفات ہیں وہ علیحدہ باقاعدہ وجود رکھتی ہیں, جبکہ شان کا تعلق ذات کے ساتھ ہے, شان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. ہاں جی, اس مراقبے میں مختلف صفات کی طرف جو توجہ ہوتی ہے اس کا رخ اب ذات کی طرف موڑا جاتا ہے, چونکہ صفات میں گم ہونا یہ اصل میں گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کو اس میں پورا فنا حاصل نہیں ہو سکتا. مثال دی جاتی ہے جیسے حضرت مجدد السانی رحمۃ اللہ نے اس کے بڑی مثالیں دی ہیں, مثلا ایک مثال حضرت نے دی کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی لفظ جو صفت رزاق اس میں فنا ہو جاتا ہے, یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے اس میں اس کے اوپر اتنا زیادہ شان کل جاتی ہے اللہ جل شانہ کی کہ وہ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اس میں, تو اس کو فنا کہتے ہیں, لیکن یہ فنا فی صفت ہے, یہ فنا فی ذات نہیں ہے, لہذا خدا نخواستہ کسی وجہ سے اس کے رزق اگر کم کر دیا جاتا ہے کسی وجہ سے بھی, مطلب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, تو یہ فنائیت واپس چلی جائے گی, کیونکہ فنا یہ تو اس کو یہ تو فانی تو رزق میں ہے, رزاقیت میں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے, لہذا یہ واپس, اس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے اسٹوڈینٹس اپنے اسٹوڈینٹس کو دیکھتے تھے کالج وغیرہ میں یونیورسٹی میں کہ جس وقت امتحان کا وقت آتا تھا تو داڑھی بھی بڑھا لیتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، تسبیح بھی رکھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، اور جس وقت امتحان ختم ہو جاتا پھر ہم نعوذ باللہ مثال کے پہلے اس وقت خود آتا اور بعد میں نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہے، لیکن یہ اصل میں وہ ان کیا وہ اس درجے کا اخلاص ابھی نصیب نہیں ہوا، ذات کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہے، صرف اپنے حاجت کے ساتھ ہے، اپنے حاجت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھ رہے ہیں. بعض لوگ بڑے پریشان ہو، قرآن پاک میں باقاعدہ اللہ پاک نے اس کا شکوہ فرمایا کہ جس وقت تم پنس جاتے ہو تو پھر اخلاص کے ساتھ پکارتے ہو، ہاں، اور جس وقت تمہاری مصیبت دور کی جاتی ہے پھر یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ تمہیں کوئی مسئلہ پیش آیا تھا، یعنی اس قسم کی بات ہوئی، تو اللہ جل شانہ نے باقاعدہ اس کا شکوہ فرمایا. تو یہ جو ہے نا بعض دفعہ لوگ بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید کوئی ہم لوگ کو فنائیت حاصل ہو گئی ہے، وہ فنائیت عارضی ہوتی ہے، مطلب وہ یعنی وہ ذاتی چونکہ فنافی ذات نہیں ہوتا لہٰذا وہ عارضی ہوتا ہے، وہ جس وقت وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا اس مراقبہ کو اس لیے ایڈ کیا گیا ہے تاکہ صفات سے رخ ذات کی طرف موڑا جائے اور فنافی ذات حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، یہ اصل بنیاد ہے. تو یہ ہے کہ شان سے صفات وجود میں آتی، صفات خارج میں علیحدہ وجود رکھتی ہے، جبکہ شان کا تعلق ذات کے ساتھ ہے. اس مراقبے میں مختلف صفات کی طرف جو توجہ ہوتی ہے اس کا رخ ذات کی طرف موڑا جاتا ہے، جس کی شیونات یعنی شیونات شان کی جمع ہے. مختلف صفات وجود میں آتی، کل یومن ہو شان، ہر روز ایک نئی شان ظاہر فرماتا ہے. تو یہ اصل میں یہ مراقبہ اگر کسی کا پکا ہو جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کو جو محبت ہے وہ ایک جامع محبت ہو جائے گی، ایک جامع محبت ہو جائے گی، یعنی سارے صفات جتنے بھی ہیں، کیونکہ شان سے سارے صفات وجود میں آتے ہیں. لیکن بہرحال ایک بات اور یاد رکھتا ہوں، یہ ایک ایسی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آج کل سلاسل کے اوپر جتنی کتابیں لکھی ہیں اس میں یہ بات بہت کم لکھی گئی ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہیں کہ کیوں مطلب اس طرح ہوا ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلا، ہمارے کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے کہ ہم یہ بات کر سکیں. فرق صرف یہ کہ ہم نے الحمدللہ اپنے بڑوں کی کتابیں جب شروع کی، جیسے مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی جب کتابیں شروع کی، بالکل ان کے جو مکتوبات شریف ہیں، تو وہ مکتوبات شریف میں یہ بات ہوتی ہے کہ مکتوب جو ہوتا ہے وہ جس شخص کو لکھا جاتا ہے اس کی حالت کو سامنے رکھ کر لکھا جاتا ہے، وہ کتاب جو مکتوب ہوتا ہے لکھا جاتا ہے، وہ عمومی نہیں ہوتا، وہ خصوصی ہوتا ہے. تو اپنے بھائی کو جو حضرت نے مکتوب شریف لکھا تھا ایک خاص وجہ سے، وہ جو حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ جذب میں اور سلوک میں سمجھنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ جذب اور سلوک کے سمجھنے میں گڑبڑ کر رہا ہے، میرے خاطر فاطر میں آتا ہے کہ میں اس پر بات کروں. یہ خاطر فاطر کا لفظ جو فارسی جانتے ہیں نہ ان کو پتا ہوگا کہ کیا حضرت فرما رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اتنا آگو ہے کہ نزول کر کے پھر جو ہے نا مطلب حضرت یہ بات فرما رہے ہیں، ہاں جی میرے خاطر فاطر میں آتا ہے کہ میں یہ بات اس پر بات کروں. پھر حضرت نے اس پر یہ بات فرمائی ہے کہ بعض لوگ جذب حاصل کرتے ہیں، جذب قصبی، اور جذب کے ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیلی کو سلوک کے احوال کے تبدیل ہونے پہ معمول کر لیتے ہیں، نتیجتاً وہ سمجھتے کہ سلوک تو ہو رہا ہے حالانکہ ان کو جذب حاصل ہو رہا ہے، ان نے ابھی سلوک کو شروع ہی نہیں کیا، ان نے ابھی سلوک کو شروع ہی نہیں کیا. اور پھر فرمایا کہ سلوک جو ہے جب تک کوئی توے نہ کرے، کم از کم اس کے 10 مقامات لازمی ہے توے کرنا، مقام توبہ، مقام انابت، مقام ریاضت، مقام قناعت، مقام تقوی، مقام زہد، مقام صبر، مقام جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ تسلیم مقام، 10 مقامات جب تک تفصیل سے توے نہ کرے اس وقت تک جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس کو قابو نہیں کر سکتا، اور جب تک نفس کو قابو نہ کرے تو یہ جذب قصبی جو ہے یہ دائمی نہیں ہے، یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا، جذب ختم ہو جائے گا. فرمایا جو مجذوب تو ہو لیکن سالک نہ ہو، مطلب سالک نہ بن سکے، یہ شخص مجذوب متمکن ہے، کیونکہ اگر سالک بن گیا اور سلوک بھی توے گا تو پھر مجذوب سالک ہو جائے گا، تو تکمیل بھی ہو جائے گی. نقشبندی سلسلے میں صرف اتنا فرق ہے کہ باقیوں میں جذب بعد میں آتا ہے اور سلوک پہلے ہوتا ہے باقی سلاسل میں، اور نقشبندی میں خاص وجہ سے, اور وجہ یہ تھی کہ لوگ سلوک کی طرف آ نہیں رہے تھے کیونکہ ظاہر مطلب ان کو شوق نہیں تھا. تو شوق نہ ہونے کی وجہ سے ان حضرات نے یہ طریقہ دریافت کر لیا کہ پہلے سلوک سے پہلے جذب بضرورت کیسے لائے جائے. اس کو جذب قصبی اس لیے کہتے ہیں, یعنی قصبی طور پر جذب کو حاصل کرنا. ویسے جو پہلے حضرات کو آتا تھا یعنی دوسرے سلاسل والوں کو, وہ اصل میں کیا ہوتا تھا, وہ جذب وہ بھی تھا. یعنی سلوک طے ہونے کے بعد جب انسان فنا ہو جاتا ہے اللہ جل شانہ کی ذات میں, جب اس کی طرف سے بقا عطا فرمائی جاتی ہے, بقا باللہ ہو جاتا ہے, وہ جذب وہبی اس کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے. وہ جذب وہبی اور ہے, اور یہ جذب قصبی جو بضرورت حاصل کیا جاتا ہے صرف سلوک کے لیے, اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے, تو یہ صرف ایک ذریعہ ہے. اس کو مطلب اگر بغیر اس کے کوئی سلوک طے کر لے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے. مطلب اس کے اوپر پابندی نہیں کہ خامخواہ پہلے جذب حاصل کر لے پھر اس کے بعد سلوک حاصل کر کے, نہیں, یہ تو ضرورت ہے. جس کو ضرورت ہو تو اس کو کروا دیا جائے. لہذا مجھے صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس سالک کو جس وقت جذب حاصل ہو گیا تو شیخ کو چاہیے کہ اس فوراً اس کے سلوک طرح طے کرانا شروع کرا دے, پھر مزید انتظار نہ کرایا جائے. جیسے مثال کے طور پر لوہا گرم ہو جائے, لوہا گرم ہو جائے تو پھر اسے موڑ کے چیزیں بنائی جاتی ہے نا. اب اگر یہ کہ اگر آپ اس وقت انتظار کریں ایسا نہ ہو کہ اس میں ٹنڈا ہو جائے, ہاں جی, تو ایسی صورت میں مطلب کہتے ہیں پھر مزید انتظار نہ کیا جائے, پھر فوراً ہی وہ جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا اس سے کام لیا جائے اور اس کو جو ہے نا وہ انہیں شیپنگ کر دے, انہیں کو ایک سلوک طے کرا دے. یہ مسئلہ گم ہو گیا تھا. اس وجہ سے ہم اکثر کتابوں میں جب دیکھتے ہیں تو 35 کے 35 اسباق مراقبات کے اور ان تمام چیزوں کے جذب کے درمیان میں سلوک کا کہیں ذکر نہیں. اور صحیح بات ہے, میرا تو سر چکرا گیا تھا, میں حیران ہو گیا تھا. میں نے کہا یا اللہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں, ہمیں اس کا احساس نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ذہن میں یہ بات بار بار آتی تھی کہ یہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی سمجھ میں, جس کو کڑیاں مل نہیں رہی, کڑیاں مل نہیں رہی, تو اس کے بارے میں مجھے بڑی فکر تھی کہ کیا. تو میں لوگوں سے پوچھتا تھا, مشائخ سے پوچھتا تھا کہ یہ کیوں نہیں, یہ کیوں نہیں, یہ کیوں نہیں. وہ کہتے نہیں, ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب کسی کی بات پہ یعنی وہ کیا کہا جا سکتا ہے, بس ٹھیک ہے, نہیں ہوگا آج. لیکن بہرحال سوال ان آنسرڈ, مطلب وہ میرے ذہن کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جواب نہیں ہوتا تھا, لہذا میں تردد تو میرا جاری رہتا تھا. یہ مکتوب شریف جب مجھے اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا دیکھنا, تو جیسے بالکل یعنی بس سارے سوالات کے جوابات مل گئے, اور حضرت نے اس کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا, بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. تو الحمدللہ اس کے بعد پھر ماشاءاللہ اندازہ ہو گیا. اس کے بعد پھر حضرت کے کئی مکتوبات میں اس کی طرف جو اشارے ہیں وہ سارے موجود ہیں, لیکن تفصیل اسی مکتوب میں بہت زیادہ ہے, مطلب مکتوب نمبر 287, اس کے اندر تفصیل ہے. باقی میں اشارے ہیں, بعض میں کسی چیز کو بیان کیا, بعض میں کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ مکتوب کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر شخص کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے جس کو مکتوب لکھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ جو ہے نا, یہ میں عرض کر رہا تھا کہ سلوک اگر توے نہ ہو, اس کا مطلب نفس ابھی قابو نہیں ہوا, نفس ابھی قابو نہیں ہوا. جب نفس قابو نہیں ہے تو اس وقت تک فنائیت حاصل نہیں ہو سکتی. فنا نفس کی فنا ہوتا ہے, مطلب یہ کہتے ہیں مطلب نفس کی, جب تک نفس آپ کا فانی نہیں ہے اس وقت تک تو ظاہر مطلب یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے خواہشات زندہ ہیں نا, آپ کے خواہشات موجود ہیں, وہ خواہشات کسی وقت بھی سر اٹھا سکتے, نتیجتاً آپ کو کسی بھی گاٹی پر خراب کر سکتے. تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہے کہ جب تک نفس کی فنا کامل نہ ہو اس وقت تک یوں سمجھ لے سیر اللہ مکمل نہیں ہو سکتا, مکمل نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے جتنے مراقبات ابھی ہم بیان کر رہے ہیں یہ سارے ذرائع ہیں, یہ سارے ذرائع ہیں. ابھی دیکھیں چلتے ہیں آگے انشاءاللہ العزیز, ابھی بات ہو جائے گی اس کے مطلب. یہاں اب یہاں تک ہم نے صرف گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ تین مراقبات کی ہے مشارب. پہلا تجلیات افعالیہ, ان اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا جو کنسپٹ ہے کلیئر ہو جائے. نمبر دو صفات ثبوتیہ کا, کہ اللہ صفات, صفات اصل میں اللہ ہی کے ہیں, اصل صفات اللہ کی ہیں, صفات کامل ہے اس کو کہتے ہیں, یہ اصل صفات اللہ ہی کے ہیں, ہمیں تو صرف ریفلیکشن ملا ہے. ہاں جی, پھر اس کے بعد شان مطلب شونات کا, یعنی مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ کے شان سے جو صفات وجود میں آتے ہیں اس کا ہے کہ اللہ جل شانہ کی شان کا جو فیض ہے وہ ہمارے لطیف فیصل پہ آ رہا ہے. اس کے بعد پھر مراقبہ تنزیح و صفات سلویہ ہے, یہ بھی حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ کی خصوصی شان ہے, کیونکہ حضرت نے اس کو کیوں شامل کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ابھی تک جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے, یعنی مراقبات تین مراقبہ ثلاثہ جو ابھی ہمارے ہوئے ہیں, اس میں اللہ جل شانہ کی محبت کے ذریعے سے ہم لوگ اللہ پاک کے قریب ہو رہے ہیں, اور ہم یوں سمجھ لیجئے کہ بس مطلب جو ہے نا وہ یعنی اللہ جل شانہ کی قریب ہونے کی وجہ سے گویا جیسے اتحاد کی کیفیت بنتی ہے, جیسے ہم مطلب اللہ پاک کے پاس پہنچ گئے. یہ کیفیت ٹھیک ہے, محمود ہے, لیکن ابھی ایک گاٹی باقی ہے, اور وہ گاٹی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے کچھ صفات ایسی ہے جو مخلوق میں نہیں ہو سکتی, یا مخلوق کی کچھ صفات ایسی ہے جو خالق میں نہیں ہو سکتی. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صاحب بات ہے, مطلب یہ کہ یعنی سورہ اخلاص اس کو اس لیے کہتے ہیں نا, مطلب یہ کہ اس میں یہ کہ یہ جو صفات ہے یہ اللہ پاک ہی کے ہیں, مخلوق میں صفات ہو ہی نہیں سکتے. مطلب یہ کہ اب یہ بات ہے کہ یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں بیوی کا ہونا, قرآن میں بار بار آتا ہے, اور اس طرح اولاد کا ہونا, کھانا پینا, سونا, یہ سب چیزیں یہ انسان کے صفات ہے, یہ حیوانوں کے صفات ہے, اس کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ نہیں ہے. اللہ جل شانہ اس سے بری ہے, اللہ پاک اس سے بری ہے. وما خلقت هذا باطلا سبحانك, اللہ تعالیٰ تو پاک ہے تمام چیز ہے, سبحانک. تو اللہ جل شانہ کی پاکی اور تنزیح کی جو کیفیت ہے مجاہد صاحب نے اس کو بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کولا ہے, اور اس میں جس کو مغایرت کہتے ہیں, یعنی اللہ جل شانہ کی ذات وراء الورا ہے, وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ تک پہنچنے کا مطلب ہی اور ہے, وہ اور چیزوں تک پہنچنے کی طرح نہیں ہے, لے سکا مثلی شین. اللہ جل شانہ کی شان ان تمام چیزوں سے بالا ہے, اللہ پاک تک کوئی اس طرح نہیں پہنچ سکتا جس طرح ہم کسی اور کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اب میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں, یہ اصل میں قدرتی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اللہ جل شانہ کی ذات وراء الورا ہے, لہذا اللہ پاک کو پانا جس طرح ہم کہتے ہیں وہ ایک محبت کا جذبہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح پانا جس طرح ہم کسی شخص کے پاس چلے جائیں یہ تو ممکن نہیں, یہ تو ممکن نہیں. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, خیر البشر ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, ان کو اصحاب اس لیے تو کہتے ہیں, صحبت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ان کے اوپر اثر تھا, اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت ان سلاسل کے ذریعے سے ہمیں پہنچ رہی ہے. صحبت در صحبت در صحبت در صحبت در صحبت, یہ سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی طرح وراء الورا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنا اللہ تعالیٰ کی طرح وراء, کیونکہ اس کا ایک سلسلہ موجود ہے, اس سلسلے تک ہمارا ایک حصہ سلسلہ موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ تو پہنچ جاتا ہے نا آدمی, تو یہ جو ہے نا مطلب یہ گویا کہ آپ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالی تک پہنچنے کے, بات سمجھ آ رہی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بنتے ہیں, بلکہ ہمیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ کے بارے میں جو بھی معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ فرماتے تو ہمیں کیا پتا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے ذریعہ ہے. انما انا القاسم واللہ یعطی, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تمام چیزوں تمام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہرحال چونکہ زمانہ اب ہمارا بدل ہوا ہے, لہذا اس زمانے میں چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح نہیں پہنچ سکتے جس طریقے سے ہم آج کل کے دور کی کسی شاید کے پاس پہنچ سکتے, اس طرح تو نہیں پہنچ سکتے. بس اگر ہم قبر شریف کے پاس بھی پہنچ جائیں تو قبر شریف کے پاس پہنچیں گے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس طرح نہیں پہنچیں گے. تو اس وجہ سے گویا کہ باقی لوگوں کے نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بھی کسی ذریعے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آگے نا بات. تو وہ ذریعہ شیخ ہے. وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ شیخ ہے. چونکہ شیخ آپ کے پاس موجود ہے, آپ کے سامنے موجود ہے, لہذا پہلی رسائی شیخ تک ہو سکتی ہے. اس لیے باوجود اس کے کہ شیخ کو آپ پکڑتے پکڑتے لوگ اللہ کے لیے پکڑتے, شیخ کو اللہ کے لیے پکڑتے, یعنی مقصود اصل میں کون ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات ہے. لیکن ذریعہ کون ہے؟ شیخ ہے. پہلا ذریعہ کون ہے؟ شیخ ہے. اچھا, پہلا ذریعہ شیخ ہے, اس شیخ کے ذریعے سے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں, یعنی مانوی انداز میں, مطلب اسی انداز میں نہیں, مانوی انداز میں آپ اللہ تک پہنچتے ہیں. اب یہ جو ہے نا, اسی کو حضرات نے جو الفاظ پہنائے اس پہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا چیز ہے. وہ کیا ہے؟ فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ. فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ, یہ تین ٹرم ہے. اور یہ تین ٹرم جو ہے نا, اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے اور واقعی اس سے فائدہ اٹھانے لگے تو سارا سلوک بڑے آسانی سے تو ہو جاتا ہے, بڑے آسانی کے ساتھ تو ہو جاتا ہے. اور جب تک یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوتا اس وقت تک آدمی اسکیٹرڈ رہتا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا مطلب کس کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ جس کو لکوڈیٹی ہم کہتے ہیں, وہ جو ہے نا وہ اپنے طور پہ مطلب چلتی رہتی ہے, ایک جگہ پہ قرار نہیں ہوتا. لیکن جس وقت کسی کو کسی اوپر یہ بات کھل جائے کہ میرے شیخ اگرچہ میرے سامنے ایک انسان ہے اور یہ انسان ہی ہے, لیکن یہ مجھے کہاں پہنچا رہا ہے, ہاں جی, یہ بات میرے لیے بہت اہم ہے, لہذا اس کی نسبت ہی بدل جاتی ہے, نسبت ہی بدل جاتی. اب اس نسبت سے جب اس کو دیکھتے تو آپ کو ملتا بھی کچھ اور ہے. جب تک یہ نسبت آپ کے اوپر نہیں کھلی اس وقت تک آپ کو ایک عام آدمی کے ساتھ بیٹھنے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہی ملے گا. ایک آدمی عام آدمی کے ساتھ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں نا, ہر آدمی میں ہوتی ہے, ظاہر مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی خوبیوں سے خالی تو نہیں ہے. تو جس شخص کے ساتھ بھی آپ بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوگا. تو اگر آپ کو یہ چیز نہیں کھلی تو آپ شیخ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں گے تو ایک عام آدمی کی طرح آپ کو ان کے کچھ فوائد ملیں گے, لیکن آپ کے اوپر جب یہ نسبت کھلے گی پھر بات اور ہوگی, پھر آپ کو کچھ اور ملے گا. اب اس یہ مادے میں کیوں کر رہا ہوں, اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر ذہنوں کے اندر مسائل ہے, کنفیوژن ہے. مثلا بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اپنے شیخ کے پاس بیٹھے ہو تو لسانی ذکر چھوڑ دو, ان کے دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ, جو ان کے دل پر فیض آتا ہے اس میں اپنا حصہ وصول کرو, اس میں اپنا حصہ وصول کر لو. تو اب یہ جو بات ہے یہ عوام کو سمجھ میں نہیں آتی آسانی سے, لسانی ذکر. تو بزرگوں نے سمجھانے کے لیے فرما ہے کہ بھئی لسانی ذکر مستحب ہے. لسانی ذکر کیا ہے؟ مستحب ہے. اور اپنی اصلاح کیا ہے؟ فرض عین ہے. اپنی اصلاح فرض عین ہے. شیخ کے پاس آئے فرض عین کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے آپ آئے. اور جو جس لیول کی چیز ہوتی ہے اس کا مقدمہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. مثلا آپ حج پہ جا رہے ہیں, حج فرض ہے آپ کے اوپر, تو آپ کے لیے پاسپورٹ بنانے کیا ہے؟ ہلکے پاسپورٹ تو کہاں سے, لیکن آپ کے لیے پاسپورٹ بنانا, کیوں؟ پاسپورٹ کے بغیر آپ حج پہ جا نہیں سکتے. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جس لیول کی چیز ہوتی ہے اس کا ذریعہ بھی اس لیول کا ہوتا ہے. تو اب جب یہ سب بات سمجھ میں آ گئی کہ شیخ آپ کے لیے فرض عین کا ذریعہ ہے, اور یہ جو فرض عین آپ کو شیخ کی صحبت میں مل رہا ہے وہ قلب کے ذریعے سے مل رہا ہے, زبان کا معاملہ تو بعد میں ہے, وہ قلب کے ذریعے سے مل رہا ہے. تو جب آپ اس کے قلب کی طرف متوجہ ہیں اس وقت آپ کوئی مستحب عمل کی وجہ سے اس سے اگر ہٹ جائے تو آپ کو فائدہ ہو گیا یا نقصان ہوا؟ یہی بات ہے. تو عموماً اس چیز کو لوگ جانتے نہیں ہیں, لہٰذا اشکالات کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں, بھئی یہ کیا چیز ہے, یہ کیا؟ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ فنا فی شیخ کا ہے. جو جتنا شیخ کے قریب ہوا اور جو جتنا شیخ کے اندر فنا ہوا اور جتنے انہوں نے شیخ کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیے, تو یوں سمجھ لیجئے کہ بس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ جلدی پہنچ جائے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جلدی اخذ کر لے گا, اس کے لیے جگہ جلدی بن جائے گی. یوں سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا, اور جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض آسان ہو گیا تو اس کے لیے اللہ جل شانہ سے لینا آسان ہو گیا. یہ بات ہے. تو اب میں آپ کو کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں کلام سناتا ہوں, کیونکہ ظاہر مطلب یہ ہے کہ یہی چیز کلیئر ہو جائے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں انشاءاللہ.
Connected.
پہلا ہے فنا فی شیخ کے بارے میں, جیسے مطلب اس کا مرتبہ پہلا ہے, پہلے یہ چیز آتی ہے.
عنوان ہے فنا فی شیخ. فنا فی شیخ کا رتبہ اگر ہو, فنا فی شیخ کا رتبہ اگر ہو تو شیخ کے قلب کا تجھ پر اثر ہو, تو شیخ کے قلب کا تجھ پر اثر ہو, پھر اس کا قلب تیرا رہنما ہو, پھر اس کا قلب تیرا رہنما ہو, نہ یوں دنیا میں تو پھر در بدر ہو, فنا فی شیخ کا رتبہ اگر ہو, تو جانے اس کو وہ بھی تجھ کو جانے.
یہ فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے, تو فیملی ڈاکٹر کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا زیادہ ان کے پاس آتا جاتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو اچھی طرح جان لیتا ہے کہ آپ کے کیا کیا خاندان کے مسائل ہیں اور آپ کے ساتھ کیا کیا چیزیں رہی ہیں. لہذا بعض دفعہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اس کے سامنے بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, تو اس کا علاج وہ کر لیتا ہے. اس طرح جب انسان اپنے شیخ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھاتا رہتے تو شیخ پر اس کی تمام چیزیں کھلتی رہتی ہیں اور آپ کے بھی شیخ کے ساتھ مناسبت بڑھتی رہتی ہے, لہذا بہت جلدی جلدی فائدہ ہونے لگتا ہے. پھر
تو جانے اس کو وہ بھی تجھ کو جانے, میسر تجھ کو پھر اس کی نظر ہو.
یہ بہت اہم بات ہے, بہت ساری باتیں ہمارے بزرگوں کی تحریروں میں موجود ہیں لیکن تفصیل موجود نہیں ہوتی یا تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہوتی, تو ایسی صورت میں الفاظ ہم لے لیتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو بھول جاتے ہیں. مثلا بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ہمیں اپنی نظر میں رکھیں, ہماری طرف نظر فرمائیے, کہتے ہیں نا لوگ, جب نظر کی بات ہوتی ہے یہاں تک آئے گی تو پھر نظر ہوگا نا, جب تک آپ اس وقت تک آئے نہیں تو نظر کیسے ہوگا. یہ تو مطلب موقع آپ دیں گے تو پھر اس کے بعد مطلب جائے نظر ہوگی نا, اس کیفیت تک بات پہنچے گی تو نظر والی بات صحیح ہے, ہوتی ہے لیکن ایٹ سرٹن سٹیج.
او فنا فی شیخ کا رتبہ اگر ہو, دعا میں اس کی شامل تو رہے پھر, دعا میں اس کی شامل تو رہے پھر, تجھے رستے کا نہ پھر خوف و ڈر ہو، فنا فی الشیخ کا رتبہ اگر ہو، پھر اس کا قلب تیرا مقتدا ہو.
حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ ٹوپی ان کی وجہ سے سرک گئی تھی تو اس طرح ٹیڑھی سی ہو گئی تھی، تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پاس تھے، تو لوگوں کو دیکھا کہ عجیب عجیب طریقے سے عبادتیں کر رہے تھے، تو مطلب یہ کہ کسی نے کہا کہ ہر قوم کے لیے، مطلب یہ ہر قوم راقب لگا ہے کچھ اس طرح بنتا تھا، تو حضرت نے فوراً کیا دیا امیر خسرو، من قبلہ راس کردم بر طرف کچھ کلاہ، میں نے اپنا قبلہ اپنے کچھ کلاہ پیر کی طرف کر دیا، یعنی جو جس طرف وہ ہے اس طرف میں ہوں، مقصد یہ کہ جو وہ سمجھ رہا ہے میں وہ سمجھ رہا ہوں، جو وہ کر رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں، یعنی میرے لیے اپنا کوئی وہ نہیں ہے، تو یہ اصل میں اس طرف ہے کہ آپ کا اس کا جو ہے نا وہ دل جو ہے نا وہ آپ کا مقتدا بن جاتا ہے.
پھر اس کا قلب تیرا مقتدا ہو، وسیلہ تیرا پھر اسے کا ہی در ہو، فنا فی الشیخ میں فنا فی الشیخ کا رتبہ اگر ہو، خدا ہی دیتا ہے سب کو یقینا، خدا ہی دیتا ہے سب کو یقینا، ملانے کے لیے کوئی مگر ہو، فنا فی الشیخ کا رتبہ اگر ہو، یہ دل سے دل کو ملنے کا ہے رستہ، یہ دل سے دل کو ملنے کا ہے رستہ، تیرے سامنے اگر نور کا سفر ہو.
یہ اصل میں اللہ جل شانو نے آپ سسم کے قلب اتھر میں جو ڈالا، آپ سے میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان، تو یہ تو خصوصی بات تھی، عمومی بات یہ کہ صحابہ کرام کے دلوں میں ڈالا، پھر صحابہ کرام کے پاس جو تھا وہ تابعین کے دلوں میں آ گیا، تابعین کے دلوں میں جو تھا وہ تب تابعین کے دلوں میں، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ صحبت بصحبت ہم تک پہنچا ہے، تو گویا کہ سلسلہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم شجرہ کہتے ہیں، یہ اصل میں یہی نور کا سفر ہے، یعنی گویا کہ وہ نورانیت جو آپ سسم کے قلب اثر میں تھی وہ صحابہ کو، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، پھر ہوتے 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 ہم تک وہ نور پہنچا ہے، لہذا اس شجرے میں اگر کہیں پر بھی بریک آ جائے تو وہ چیز نہیں رہتی، علم رہتا ہے لیکن وہ چیز نہیں رہتی، وہ کیفیت نہیں رہتی، کیفیت کے لیے کتاب نہیں چلتا، کیفیت کتاب میں نہیں آ سکتی، کیفیت دل کے ذریعے سے ملتی ہے، اس وجہ سے صحبت کے ذریعے سے ملتی ہے، بس اگر صحبت نہ ہو تو وہ چیز نہیں مل پاتی، جیسے کہ مثال کے طور پر مجاہد صاحب نے فرمایا، کاش اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے ان کے پاس لے ہی جاتے، حالانکہ سید التابعین ہے، سید التابعین ہے، ان تابعین میں سب سے اونچے ہیں، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے اونچے، تو اس طرح اویس کرنی رحمۃ اللہ تابعین میں سب سے اونچے، لیکن تابعین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صحابہ میں سب سے آخر میں جو ہے ان سے بھی نیچے، سب سے جو مطلب جو کم سے کم جو صحابی کا مقام ہے اس سے بھی نیچے ٹاپ سے ٹاپ کا جو تابعی کا مقام ہے وہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کر لیتے صحابہ میں چلے جاتے صحابیت میں چلے جاتے تو بات اور ہوتی.
فنا فی الشیخ کا رتبہ اگر ہو نبی کے لفظ ہم تک جیسے پہنچے, نبی کے لفظ ہم تک جیسے پہنچے تو اس میں زور سارا راوی پر ہو, تو اس میں زور سارا راوی پر ہو. فنا فی الشیخ کا رتبہ اگر ہو نبی کا نور قلب بھی دل سے دل کو ملا, نبی کا نور قلب بھی دل سے دل کو ملا, صحبت پہ ہی یہ منحصر ہو. فنا فی الشیخ کا رتبہ اگر ہو تو شیخ کے قلب کا تجھ پر اثر ہو, شبیر اس نور کے پانے کے واسطے, شبیر اس نور کے پانے کے واسطے, فنا فی الشیخ رہو کہ خوب تر ہو, فنا فی الشیخ کا رتبہ اگر ہو تو شیخ کے قلب کا تجھ پر اثر ہو.
تو یہ تو میں نے عرض کیا کہ فنا فی شیخ کا تھا, اب فنا فی رسول کا ہے.
عنوان ہے فنا فی رسول. جو شیخ اتباع میں سنت کی مشغول ہو اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, سالک کا ہر عمل پھر خدا کو قبول ہو, اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو. محبوبیت خدا کی جب سنت میں ہے پنہا, محبوبیت خدا کی جب سنت میں ہے پنہا, رحمت کا دل پہ اس سے نہ پھر کیوں نزول ہو, اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو. خوشنودیے خدا کا یہ رستہ جسے ملے, خوشنودیے خدا کا یہ رستہ جسے ملے, اس کی نظر میں بدعتیں رستے کا دھول ہو. اس کو
جو سنت کو سمجھ گیا وہ بدعت سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا, کیونکہ بدعت کا تعلق ہمارے خواہشات کے ساتھ ہے اور سنت کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اب کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, کہاں ہمارا طریقہ, اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. ہاں جی, لہذا جس کو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے وہ بدعت کے قریب جا ہی نہیں سکتا. بدعت سے اس کو ایسی گنا آتی ہے جیسے کوئی گندے نالے سے کسی کو گنا آتی ہے. اگر کوئی برداشت بھی کرتا ہے تو صرف حکمت کے طور پہ برداشت کرتا ہے کہ تاکہ توڑ نہ پیدا ہو, ورنہ صحیح بات ہے کہ وہ برداشت کرنے کے قابل ہی چیز نہیں ہوتی.
او ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو, سنت میں جذب قبول کے درجے میں ہے موجود, سنت میں جذب قبول کے درجے میں ہے موجود, ایک جست میں با خدا بنے شرک کا ظہول ہو, ایک جست میں با خدا بنے شرک کا ظہول ہو. اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو.
یعنی پہلے میں انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے بدعات سے چھوٹ جاتا ہے, تو دوسری طرف چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی توحید پر گزری ہے, توحید کے درس پر گزری ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس توحید کا ہوتا تھا, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو جائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی شروع کر لے گا تو شرک بھی خود بہت ختم ہو جائے گا, شرک بھی باقی نہیں رہ سکتا.
سنت کی اتباع کو کرو شیخ سے حاصل, سنت کی اتباع کو کرو شیخ سے حاصل, تو اولیاء کے گروہ میں تیرا شمول ہو. اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو, یہ جذب کو دعوت ہے تو ایک جست میں شبیر, یہ جذب کو دعوت ہے تو ایک جست میں شبیر, سالک کا تے ایک آن میں رستے کا طول ہو. اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو, اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو, جو شیخ اتباع میں سنت کی مشغول ہو, اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو.
تو بات چل رہی تھی مراقبہ تنزیح و صفات سلبیہ سے, کیونکہ مراقبہ تنزیح و صفات سلبیہ سے پتہ چلا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات وراء الورا ہے اور ہم لوگ اللہ جل شانہ کو اس طرح نہیں پا سکتے جس طریقے سے کسی بھی اور یعنی کسی چیز کو یا کسی انسان کو پا سکتے ہیں. لہذا اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوسرے ذرائع کی ضرورت پڑتی ہے اللہ جل شانہ کو پانے کے لیے, اس کی تفصیل بتا دی گئی. تو اس میں مورد فیض لطیف خفی ہے، اس میں اس ذات سے فیض آتا ہے جو بے چون بے چگون ہے، یعنی لے سکے مثلی شین، یعنی اس کو ذہن میں لانا کہ کیسے ممکن نہیں، اس کی طرح کوئی نہیں، وہ جسم سے پاک ہے، وراء الورا ہے، قریب ہے لیکن ایسا نہیں جس طرح ہم کسی کو قریب سمجھتے ہیں، ساتھ ہے لیکن اس کا ساتھ ہونا ایسا نہیں جس طرح ہم کسی کو ساتھ سمجھتے ہیں. یہ فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، اور وہاں سے شیخ کے قلب پر، اور وہاں سے سالک کے لطیف خفی پر آتا ہے. اس مراقبہ میں ہم اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے پاک ہے کا دھیان حال کے درجے میں حاصل کرتے ہیں. اصل میں ایک ہوتا ہے علم کی بات، علم کی بات تو ابتدا میں سب کو حاصل ہوتی ہے، مطلب ہر ایک جانتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے، ہاں جی، لیکن اس کو حال کے درجے میں حاصل کرنا کہ اس کے لیے کسی مطلب یوں کہہ سکتے دلیل کی یا کسی اور بات کی تفصیل کی ضرورت نہ ہو، بالکل ایسے جیسے مجھے پتا ہے کہ میں اس وقت خانقاہ میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا کسی دلیل کی ضرورت ہے، مطلب ظاہر مطلب مجھے پتا ہے اگر میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، لہذا مسجد کے آداب آٹومیٹکلی اس کے مطابق ہوں گے. تو اسی طریقے سے میں اگر ان تمام چیزوں کو بالکل کنسپچولی ایسا حاصل کر لوں جیسے کہ مطلب علم حضوری ہو، حال کے درجے میں حاصل ہو، تو پھر جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کا جو اثرات ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. مراقبہ شان جامع، اس میں مورد فیض لطیف اخفاء ہوتا ہے، اور فیض آتا ہے اس ذات سے جو اپنی شان کے مطابق تمام صفات و شیونات کی جامع ہے، اور فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے شیخ کے قلب پر، اور وہاں سے سالک کے لطیف اخفاء پر آتا ہے. یعنی گویا کہ یہ مراقبہ شان جامع جو ہے یہ اصل میں تمام صفات اور تمام شیونات مطلب کا جامع فیض ہے. جب یہ آتا ہے تو ظاہر سبحان اللہ، مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ وہ تمام جو تعلق کے مختلف ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہو جاتے ہیں. غور طلب، چونکہ قلب قرآن و حدیث سے دونوں سے ثابت ہے اور باقی لطائف کشفی ہیں، آپ سے اسم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو ظنی ہو سے بچنے کے لیے اگر ہمارے مراقبہ میں یہ کہیں کہ فیض آپ سے اسم کے قلب پر آتا ہے تو اس میں زیادہ حفاظت نظر آتی ہے، کیونکہ پہلے کہا گیا کہ ان ظنیات کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی. یہ چونکہ کتابوں میں اس طرح لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ روح پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا لطیفہ سر پر، یہ ساتھ لکھا تھا، تو مجھے بالکل صحیح بات ہضم نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا چونکہ لطیفہ قلب جو ہے یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن باقی لطائف تو قرآن سے اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ تو کشفی چیزیں ہیں اور کشفی چیزیں ظنی ہوتی ہیں، اس لحاظ سے اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے. مثلا یہ جو ہمارے لطائف کے جو مقامات ہیں، اس میں ہمارے نقشبندی سلسلے کے جو دو بڑے گروہ ہیں، بینوری گروہ اور معصومی گروہ، ان دونوں میں اختلاف ہے. اور اختلاف یہ ہے کہ ہم لوگ جو مطلب جناب جو بینوری گروہ ہے وہ لطیفہ قلب یہاں، روح یہاں، سر یہاں، خفی یہاں، اخفا یہاں سمجھتے ہیں، جبکہ جو معصومی گروہ ہے وہ لطیفہ قلب یہاں، لطیفہ روح یہاں، لطیفہ سر یہاں، لطیفہ خفی یہاں، لطیفہ اخفا یہاں پر. اب ظاہر مطلب ہے کہ یعنی اگر آپ اس طرح، تو یہ تو ذہنی چیز ہے، تو ذہنی چیز کی نسبت آپ سے ہم کی طرف کرنا یہ بڑی عجیب بات ہے. تو میں اس میں گمگو کی حالت میں تھا. حضرت مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی الحمدللہ، تو حضرت نے فرمایا یہ بہت مناسب تحقیق ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، یہ بہت مناسب تحقیق ہے. یعنی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بنیاد بنانا چاہیے، اور باقی جو ہے مطلب جو سالک ہے ان کے تمام لطائف پر ہو، کیونکہ سالک کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بات استعمال نہیں کر سکتے جو نص سے ثابت نہ ہو. بس سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا، ان مراقبات سے حاصل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے متصف ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. یہ سالکین کے مشارب، یعنی جہاں سے فیض خاص حاصل ہوتا ہے، اس لیے جس چیز کے جس لطیفے سے زیادہ نسب مناسبت ہوگی اس کے ذریعے وہ زیادہ حاصل کرے گا. اب اس کے بعد یہ جب یہ تین دور ہے مکمل ہو گئے، پہلا دور لطائف کے اجرا کا، دوسرا دور لطائف پہ فیض کے اجرا کا، تیسرے دور تمام لطائف پر خاص خاص فیض کے اجرا کا، یہ تین دور مکمل ہو گئے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے مطابق، تعلیم کے مطابق. اب اس کے بعد جو اس سے جو ماخوذ مراقبات ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. تو سب سے پہلے ہے مراقبہ معیت. مراقبہ معیت، اس میں مورد فیض لطیف قلب ہے، اور فیض آتا ہے اس ذات سے جو میرے ساتھ ہے اور کائنات کے ہر ذرے کے ساتھ ہے، جیسے کہ اس کی شان کے مطابق ہے. چونکہ بقول حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، میت الہی متشابہات میں سے، یعنی اس کو ہم لوگ اپنے عقل سے نہیں سمجھ سکتے، اپنے عقل سے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے. ہاں جی, جیسے الرحمن علی العرش استوا, یہ قرآن پاک میں باقاعدہ آیت کریمہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس سے پوچھا گیا کہ الرحمن علی العرش استوا سے مراد کیا ہے. حضرت نے بہت عجیب جواب دیا, فرمایا الاستوا معلوم, استوا کا تو پتہ کہ کیا چیز ہوتی ہے, والکیف مجہول, لیکن اس کی کیفیت یہاں پر جو ہے مجہول ہے, نہیں پتا کہ کیا ہے کیسے. والکیف مجہول والسوال عن البدع, اور سوال اس کے بارے میں کرنا بدعت ہے, اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ اصل میں بنیاد ہے ہمارے لیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات فرمائی ہے یقیناً بہت گہری بات فرمائی ہے. تو متشابہات جو امور ہوتے ہیں اس میں یہ والی بات ہوتی ہے کہ چونکہ اس میں اتنا ہی رکھنا چاہیے جتنا کہ پتہ ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہیے, بلکہ مجہول ان والی بات ہوتی ہے. تو چونکہ بقول مجرد ثانی رحمت میت الہی متشابہات میں سے, اس لیے اس کی صحیح کیفیت کو اللہ تعالیٰ خود ہی جانتے, اس لیے مدرجہ بالا مختات الفاظ کو حال کے درجے میں لانا ضروری ہے. اللہ میرے ساتھ ہے کیسے, اس کو پتہ ہے کیسے, اس کو پتہ ہے. سمجھ میں آئے گی نا بات, آسان ہے نا سمجھنا. اللہ میرے ساتھ ہے کیسے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہاں جی, مراقبہ حقیقت کعبہ, سبحان اللہ, مراقبہ حقیقت کعبہ, یہ اصل میں خصوصی مراقبہ ہے. مجرد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان دو میں سے دو چینز ہیں, ایک مراقبہ حقیقت کعبہ, مراقبہ حقیقت قرآن, مراقبہ حقیقت صلات, اس کے ذریعے سے اوپر پہنچنا ہے, اور ایک ہے مراقبہ حقیقت موسوی, حقیقت عیسوی, حقیقت محمدی, حقیقت احمد, اس کے ذریعے سے پہنچنا ہے. یہ دونوں میں سے کسی راستے سے بھی پہنچ سکتے ہیں. اچھا, لیکن حضرت فرماتے ہیں آج کل کشف چونکہ زیادہ مشکل ہے اور خطرناک ہے, بعض لوگوں کو کشفوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. فرمایا کہ اس رائٹ سائڈ پر جو ہوتا ہے, جو حقیقت موسوی, حقیقت عیسوی, اس میں کشف کا امکان زیادہ ہے, لہذا یہ دوسرا طریقہ زیادہ محفوظ ہے, مراقبہ حقیقت کعبہ, حقیقت قرآن اور حقیقت صلات والا. اور اس کی دوسری بات بھی ہے کہ چونکہ ہمیں یہ اعمال کرنے پڑتے ہیں, مساخر حج پہ جاتے تو کعبہ شریفہ ہوتا ہے, تو اگر کسی کا مراقبہ حقیقت کعبہ پکا ہو تو کعبہ سے کیسا فیض ہوگا, بہت زیادہ ہوگا نا. اس طرح قرآن تو ہم پڑھتے ہیں نا, تو اگر مراقبہ حقیقت قرآن کسی کا پکا ہو تو قرآن سے فیض لینا اس کے لیے زیادہ آسان ہوگا, اور اگر مراقبہ حقیقت صلات کسی کا پکا ہو تو نماز تو ہر ایک پڑھتا ہے. تو اس لحاظ سے گویا کہ یعنی زیادہ جو ہے نا, مطلب اس وجہ سے ہم نے یہی لکھا ہے, ہم نے باقی نہیں لکھا. مراقبہ حقیقت کعبہ, کعبہ مسجودی حقیقی نہیں بلکہ مسجودی مجازی ہے, کعبہ مسجودی حقیقی نہیں ہے بلکہ مسجودی مجازی ہے. جیسے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم تھا تو تمام ملائکہ کو بشمول ابلیس, لیکن ابلیس سجدہ نہیں کیا تو مردود ہوا, تو کعبہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم ہے. ہم حکم کو دیکھ کر کعبہ کو سجدہ کر دیں, سمجھ میں آئی نا بات. اللہ کا حکم ہے کہ اس کی طرف سجدہ کر لو, تو یہ حکمیہ سجدہ ہے, سمجھ میں آ گئی نا بات. اس وجہ سے جس وقت ہم اس سجدہ کرتے تو یہ اللہ کے حکم, اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے, اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے تو ایسے جیسے ہم نے اللہ کو پاک سجدہ کیا. ہاں جی, یہ کس کا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی شان کے لیے ہوتی ہے. ہاں جی, جو اللہ تعالیٰ کی, موبائل ذرا تھوڑے سے بند کر لے, اچھی بات ہوگی انشاءاللہ, اللہ اجر دے گا. ہاں بالکل. اچھا, جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی شان لیے ہوتی ہے, اس تجلی کی طرف سجدہ کرنے کا حکم ہے. اس مراقبے مورد فیض قلب ہے, اور فیض مسجودی حقیقی ذات سے اس تجلی کے ذریعے جو کعبہ کی طرف آ رہی ہے آپ سب کے قلب پر آ رہے, اور وہاں سے شیخ کے قلب پر, وہاں سے سالک کی یتی وحدانی پر, یعنی پورے جسم پر آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر میں, اللہ اکبر, دیکھیں میں خانہ کعبہ پہنچ گیا, بے شک تصور میں پہنچ جاؤں, تصور میں بھی انسان پہنچ سکتے, تصور میں پہنچ جاؤں یا اور حقیقت میں پہنچ جاؤں, اللہ تعالیٰ دونوں طرح نصیب فرمائے, تو میں خانہ کعبہ کے سامنے ہوں. اب خانہ کعبہ کے اوپر فیض آ رہا ہے, رحمت برس رہی ہے, یہ ہے ثابت ہے, منصوص ہے کہ سب سے پہلے رحمت آتی ہے خانہ کعبہ پر, اور پھر وہاں سے پورے مطلب اس میں تقسیم ہوتی ہے, یعنی جو زمین پر جتنے بھی ہیں ان پر تقسیم ہوتی ہے. اب اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو فیض ہے وہ اصل میں اللہ تعالی کی طرف سے آ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عبد کی طرف آ رہا ہے, اور پھر وہاں سے شیخ, اور شیخ کا جو ہے مطلب اس سے میرے اوپر آ رہا ہے. اب میں اصل میں خانہ کعبہ کے سامنے ہوں, لیکن وہ جو فیض اخذ کرنے کا جو نظام ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی خانہ کعبہ تو سامنے ہے, لیکن فیض کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطفر پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے فیض آ رہا ہے میرے شیخ کے قلب پر, اور میرے شیخ کے قلب سے میرے دل پر آ رہا ہے. تو گویا کہ میرے اندر جو قوت اخذ ہے وہ کس چیز سے بن رہا ہے؟ اس فیض کے ذریعے سے بن رہا ہے. باقی خانہ کعبہ تو سامنے. اب خانہ کعبہ اگر سامنے ہو تو میں ماشاء اللہ وہ تمام فیض اپنے جسم پر لے لوں گا, ٹھیک ہے نا. اور اگر تصور میں ہے تو تصور میں مجھے فیض ملتا رہے گا. تو یہ حقیقت کعبہ ہے, اس میں بڑی تفصیلات ہیں, لیکن یہاں پر تو ہم نے صرف اس حد تک بات کی ہے. مراقبہ حقیقت قرآن, اس میں مورد فیض حیت وحدانی ہے اس ذات سے جس کا علم لازوال اصلی اور لامتنائی ہے, جس کا کلام اس کے شان کے لائق ہے. اس ذات کے کلام قرآن پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آ رہا ہے, اور وہاں سے شیخ کے قلب پر, اور وہاں سے فیض سالک کی حیت وحدانی پر آ رہا ہے. اس مراقبے سے قرآن کی حقیقت سالک پر کلتی ہے. اس کے بعد عالم قرآن نہ صرف اس کے علم سے استفادہ کرتے بلکہ اس کے نور سے بھی مستفید ہوتا ہے. یہ اصل میں واقعتاً اگر کسی کو, میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. علامہ اقبال ظاہر مطلب مشہور ہے, بڑے شاعر ہیں. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ ایک سفر کیا تھا, سفر افغانستان مطلب جو ہے. تو ان کو دیکھا کہ وہ قرآن جب پڑھتے تو بہت زیادہ رکت ان پہ تاری ہوتی تھی, وہ ڈوب کے پڑھتے تھے. تو ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ چیز کیسے ملی؟ کیا مجھے بچپن میں والد صاحب نے بتایا تھا کہ جب تم قرآن پڑھو تو ایسا پڑھو کہ جیسے قرآن تیرے دل کے اوپر نازل ہو رہا ہے, جیسے قرآن تیرے دل پر نازل ہو رہا ہے. اب دل پر نازل ہونے کا مطلب یہ دیکھیں نا, قرآن آیا تو سب مسلمانوں کے لیے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے, لیکن خطاب سب کو ہے نا, خطاب تو سب کو ہے. اب یہ خطاب اگر میں کہوں کہ مجھ پر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے تو بات تو وہ بن گئی نا, وہ مراقبہ تو بن گیا. تو اس مراقبے سے ان کی ایک کیفیت بن گئی کہ وہ ماشاء اللہ علم کے بجائے حال کی طرف متوجہ ہو گئے, یعنی وہ صاحب حال بن گئے. تو یہ اصل میں یہ مراقبات میں ان میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ جو علم ہے وہ درجہ حال میں تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا, مراقبہ حقیقت قرآن. اب مراقبہ حقیقت صلاۃ. نماز ابدیت کی ایک مخصوص صورت ہے. ان تعبد اللہ کا انک تراہ فان لم تکن ترا فانہ یراک کی عملی تشریح اس میں سب سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے. کیسے؟ روزہ میں ہم نفس کو سرینڈر کرتے ہیں, نفس کی خواہش کو نہیں مانتے. سمجھ میں آئی بات؟ نفس کی خواہش کو نہیں مانتے. مثلا تین چیزیں جو منع کی گئی ہے اس کے قریب بھی نہیں جاتے, کھانا پینا مباشرت. یہ ہمارا گویا کہ یہ ابدیت کا جو شان ہے وہ اس میں اس انداز میں ہے. اب انسان کو اس کے فوائد حاصل ہوتے لیکن درجہ حال میں اس کو کنورٹ کرنا ذرا نسبتاً مشکل ہے, کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ آپ کو صرف یعنی ایک قسم کی بھوک کی کیفیت بظاہر محسوس ہوتی ہے, وہ تمام چیزیں آپ کو اس کے ساتھ تقوی والی کیفیت محسوس نہیں ہوتی, وہ صرف بعد میں حاصل ہوتی. لیکن نماز میں ڈائریکٹ ہے. کیسے؟ جس وقت آپ نے جسم کا سب سے زیادہ اعلی ترین جگہ یعنی ماتھا, اسفل ترین جگہ پر رکھا یعنی زمین پر, تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی سلنڈر ہے نا, سرنڈر ہے نا. تو یہ سرنڈر جس کو کہتے ہیں نا باقاعدہ ظاہر ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب اللہ جل شانہ کے لیے اب صرف اس کے اندر بھی وہی کر لو. ظاہر تو ہو گیا, اس ظاہر کے ساتھ اس کا اندر بھی ملا دو, یعنی اندر بھی وہی عاجزی پیدا کر لو جو ظاہری طور پر آپ ظاہر کر رہے ہیں. ظاہر طور پر تو آپ واقعی میکسیمم ظاہر کر رہے ہیں, کیونکہ اب دیکھیں یعنی ماتا جو ہے سب سے زیادہ اعلیٰ ترین جگہ ہے انسان کا, اور آپ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کو اسفل ترین جگہ زمین پر, جو کیونکہ اس سے نیچے تو آپ جا نہیں سکتے, آپ اس کو رکھتے ہیں اللہ تعالی کے لیے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سرنڈر کر لیا جتنا آپ کر سکتے تھے ظاہری طور پر, لیکن اگر اس کا ساتھ آپ کا اندر بھی بنا ہو اور واقعتاً وہ عاجزی کی کیفیت جو نماز کے اندر ہونی چاہیے ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو, تو آپ کو حقیقت صلاۃ حاصل ہو جائے گا. لیکن یہ اندر جو کیفیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں یعنی اندر والی جو بات ہے یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک نفس پر قابو نہ ہو. کیونکہ نفس وہ اگر موجود ہے اور فعال ہے تو وہ بے شک آپ اس کو مجبور کریں گے لیکن اس کے اثرات تو موجود ہوں گے نا. وہ تو جو اڑی کر رہا ہوگا وہ تو کر رہا ہوگا نا. نہ وہ چیز تو آپ کو فلا. تو جس وقت آپ کا نفس واقعی سرنڈر کر لے, نفس قابو ہو جائے, تو ایسی صورت میں پھر آپ کی نماز نماز بن جائے گی. آپ کی نماز نماز بن جائے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والذکر الاکبر نافذ ہو جائے گا. ہاں جی, تو اس کے لیے جو مطلب یہ ہے کہ جو مراقبہ کی صلاۃ ہے ہم یوں سمجھ لیے کہ اس کی روحانیت کی طرف سفر کرتے ہیں. نماز کی روحانیت کی طرف, مراقبہ کی صلاۃ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی روحانیت کی طرف سفر کرتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے ہم لوگ اپنی نماز کو بہتر کر سکتے ہیں. اس وجہ سے پہلے, اس سے پہلے ایک اور مراقبہ ہے, وہ اگر ہم لوگ کر لے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا آسانی, اور وہ مراقب عبدیت ہے. مراقب عبدیت میں یہ ہوتا ہے, یہ محسوس کرنا کہ میرا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں ہے. میرا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں ہے. اور واقعتاً ہونا بھی ایسے چاہیے. مطلب یہ کہ میں کیا ہوں اور میری چیز کیا ہوگی, وہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا سجدہ ریز تو ہونا ہے. ہاں جی, تو یہ مراقبہ عبدیت ہے. جب یہ کوئی کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر نماز والا جو مراقبہ ہے کیونکہ صلاۃ والا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. مراقبہ کی صلاۃ میں مراقبہ عبدیت کا استعمال یہ ہوگا کہ محسوس کیا جائے کہ نماز میں میرا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے. اس کے بعد مراقبہ احسان ہے, یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے پانے کو محسوس کرنا. اس کے دو جز ہے, ایک میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو کتنا محسوس کرنا, گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو. اگر کوئی نہ کرے تو خود کو ایسے یقین کرانا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں. اس کا سلب سلب طریقہ زیادہ آسان ہے, سلب سلب. اور وہ یہ کہ خود کو محسوس کہ کیا میں یا میری کوئی چیز خدا سے پوشیدہ ہو سکتی ہے. جواب کیا ہے؟ نہیں. نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ اصل وہ چیز حاصل ہو گئی نا, کہ نا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یعنی وہ چیز آٹومیٹکلی حاصل ہو گئی. اس کو سلب سلب کہتے ہیں. آج یہی اس کا اثبات ہے. اس کو پختہ کرنا ہے. اس کے علاوہ اور بھی مراقبات ہو سکتے ہیں, مثلا مراقبہ حب الہی. اس میں مورد فیض لطیف قلب ہے اور فیض آ رہا ہے محبوب حقیقی کی طرف سے, آپ سب کے قلب پر, وہاں سے شیخ کے قلب پر, وہاں سے سالک کے قلب پر, جس سے دل میں اللہ کی محبت مسلسل بڑھ رہی ہے اور ساتھ ہی برداشت کی قوت بھی عطا ہو رہی ہے. کیونکہ اللہ کی محبت کو برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو ساتھ ساتھ اس کا بھی مراقبہ ہوتا ہے. مراقبہ حب فی اللہ, اس میں مرید فیض لطیف قلب اور فیض آتا ہے اس ذات سے جو محبوب حقیقی آپ سسم کے قلب پر, وہاں سے شیخ کے قلب پر, وہاں سے سالک کے قلب پر, جسے دل میں اللہ والوں کی محبت مسلسل بڑھ رہی ہے اور ساتھ ہی برداشت کی قوت بھی ہو رہی ہے. یہ مراقب اصل میں دعا سے حاصل کیا گیا ہے, اور وہ دعا ہے مسنون دعا ہے. وہ ہے اللہ من اصل کو حبکا وہ حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اے اللہ, میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور تجھ سے ہر چیز کے ساتھ کی محبت مانگتا ہوں جو مطلب جس جو تیرے ساتھ محبت کرتا ہے, اور ہر اس چیز سے محبت کے ساتھ محبت مانگتا ہوں جو مطلب یہ کہ تیرے محبت کا ذریعہ ہو. اس میں خانقاہیں بھی آ گئی, تسبیح بھی آ گئی, مطلب ہر چیز مطلب آ گیا جو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے. مرکب نور, جس میں محسوس کیا کہ میں نور متناہی کے دریا میں کڑا ہوں اور آہستہ آہستہ اس میں غرق ہو رہا ہوں. ہاں جی, مراقبہ دعائیہ. یہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا ماشاء اللہ بتایا ہوا مراقبہ, بہت پیارا مراقبہ ہے. اس میں سالک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے محسوس کر کے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. اس مراقبے کی طاقت بتاؤں, اس مراقبے کی طاقت کیا ہے؟ ایک شیخ ہے چاروں سلسلوں کا, ہمارے دوست ہے, انگلینڈ میں تھے اس وقت. اس نے مجھے ای میل کیا کہ میرا ایک حال ہے اور میں کسی کو بتا نہیں سکتا, کیونکہ میرے شیخ جو ہے نا حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے, ان کے ساتھ میں فون پر رابطہ کر رہا ہوں, فون پر نہیں ہو رہا, ای میل کے چونکہ انڈیا میں تھے, ای میل کے رابطہ کر رہا ہوں نہیں ہو رہا, خط کے ذریعے رابطہ کر رہا ہوں نہیں ہو رہا, تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا کتنا کہتے ہیں, چھ مہینے سے مرا وہ نہیں ہو رہا, رابطہ نہیں ہو رہا. میں نے کہا بھائی آپ نے مجھ سے پوچھ کر ان سے بیعت کی تھی؟ کہتے نہیں. پھر میں نے کہا میں کیوں ذمہ دار بنوں؟ آپ تو خوش کر لے, ٹھیک ہے جی, اگر حضرت کے ساتھ آپ کی بات ہو جائے گی, میں تو کسی اور کے راستے میں نہیں آنا چاہتا. انکار کر لیا اور وہ مسلسل مجھے بار بار کرتے رہے, بھائی کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو. حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے وہ ہمارے مسجد سے اکبر میں, تو میں ان کی خدمت میں حاضر, میں ان کو جانتے تھے وہ صاحب کو. میں نے کہا حضرت وہ صاحب بار بار مجھے بار کہہ رہے ہیں کہ میں مولانا مدنی صاحب سے مطلب ان کو, اور وہ جو ہے نا ان سے میرا ایک حال ہے جو میں کسی اور کو نہیں بتا سکتا, تو میں اگر اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تو مجھ سے پوچھا کہ کتنے عرصہ رابطہ نہیں ہو رہا. کہتے ہاں نہیں سر, یہ فرمایا اگر ان کے ساتھ دو مہینے میں بھی رابطہ نہ ہو تو پھر آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. میں نے کہا وہ تو چھ مہینے کا بتا رہے ہیں. کہتے پھر کر لو پھر کر لو, پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک. اچھا میں نے پھر اس کو ای میل کر دیا, میں نے کہا حضرت نے اجازت دے دی ہے لہٰذا اب آپ بتائیں کیا حال ہے. انہوں نے مجھے اپنا حال بھیج دیا. جب حال بھیج دیا میں نے ان کو یہی بتایا. میں نے کہا مراقبہ دعائیہ جو ہے 20 منٹ کرو, دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس کی میکی الحمدللہ مسئلہ ہو گیا, شکر ہے ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. تو یہ بہت پاورفل مراقبہ ہے, اور مراقبہ دعائیہ کی بہت خوبی یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ پکا ہو جائے تو یہ ہر حالت میں پھر دعا کر سکتا ہے. مطلب وہ ظاہر ہے مطلب چاہے وہ گر رہا ہو پھر بھی دعا کر سکتا ہے, کوئی اور مسئلہ ہو کوئی حادثہ ہو کوئی اور چیز ہو, تو مطلب یہ کہ ہر حالت میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے. مراقبہ رؤیت, خدا کی رؤیت کا تصور کرے. علم یعلم بان اللہ یرا, کیا نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اس پر غور کرے, اس پر باقاعدگی کرے, اور یہاں تک مشہور کہ مراقبہ فقہ ہو جائے. مراقبہ معیت ہوا معکم این معکن تم, تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. اس کے معنی کے ساتھ تصور یقین کرے کہ خلوت اور جلوت, بیماری تندرستی, ہر حالت میں اللہ میرے ساتھ ہے, اور اس خیال میں ڈوب جائے. مراقبہ اقربیت, ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, اور ہم انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اس حد پر معنی کے ساتھ غور کر اس خیال میں ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قریب ہے. مراقبہ وحدت, هو الاول والآخر, اس کا وجود ہر جگہ جلوہ فرما ابتداء و انتہا میں وہی ہے. اس کو زبان سے کہ اور تصور کرے کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے, اس خیال میں مستغرق ہو جائے. مراقبہ فنا, کل من علیہ فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں اور اللہ بزرگ و برتر باقی رہے گا. اس کے معنی کا تصور کرے کہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی اور ذات باری ہمیشہ ہی رہے گا, اور دل کی آنکھ سے دیکھے اس خیال میں ہو جائے تاکہ اس کے معنی خوب منکشف ہو جائے اور اپنے وجود کو فنا اور علم و عقل کو اس محلال ہو. ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے, علم حق علم صوفی میں گم ہے, عام لوگوں کے سامنے مبہم ہے, ان میں گم ہو کے ہے توحید یہی, اس کو بھی بھول جائے تفرید یہی, گفت اس کا ہے مگر گفت خدا ہے بظاہر برلب عبداللہ, گفتے گفتے اللہ بود گرجیا ذالکم عبداللہ بود. ہاں جی, خدا کا علم عارف صوفی کے علم میں مستور در پردہ ہوتے ہیں, اگرچہ عام لوگوں کو یہ بات مشکل سے معلوم ہوتی, ان میں گم ہو جا کے توحید یہی ہے, اور اپنے گم کرنے کو بھی گم کر کے تفرید یہی ہے. دل کی گفتار خدا کی گفتار ہوتی ہے, اگرچہ بظاہر بندے خدا کے حلقوم سے ہی نکلتی ہے. تو اس کے بعد صفات باری تعالیٰ کے مراقبات ہیں, اس کو پھر انشاءاللہ اگلے مرحلے پہ کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا معاملہ نہ ہو جائے. ہاں جی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ برکات اس کے نصیب فرمائے. اب ہم ذکر کریں گے, ذکر جو ہمارا ذکر ہے جو نیا ذات ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے چاروں سلسلوں کا ذکر ہے, یعنی اس میں واقعی چاروں سلسلوں کا رنگ ہے. تو ہمارا مقصد اس میں صرف یہ اتنا ہے کہ سارے سلسلے ماشاء اللہ اللہ تک پہنچانے والے ہیں, لہذا کسی کی تنقیص بھی نہیں ہے. ہم سارے سلسلوں کو بہت ہی اعلیٰ سمجھتے ہیں. ہاں, جس کی مناسبت جس سلسلے کے ساتھ ہو اس کو تو فیض اسی سے ملتا ہے, لیکن ہیں سارے سلسلے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے. تو اس وجہ سے ہم ہر سلسلے کا نمائندہ ذکر کرتے ہیں تاکہ ہر سلسلے کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے جو حضرات موجود ہیں ان میں سے ممکن ہے کوئی قادری نسبت رکھتا ہو, کوئی چشتی نسبت رکھتا ہو, کوئی نشبندی نسبت رکھتا ہو, کوئی سروردی نسبت رکھتا ہو, تو ان کو اپنی نسبت کا فیض بھی ملے اور باقی امیم مجموعی طور پر بھی مل جائے. اس وجہ سے ہم لوگ اس کو کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ, 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حق 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 اللهم صل على سيدنا محمد الله 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 Allah, 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 Allah. Allah, 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اب دعا کرتے ہیں, دعا ہمارا جو ہے نا وہ بھی منصوص طریقے سے ہوتا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں انہی میں سے دعائیں کرتے ہیں تاکہ ان کی برکت بھی حاصل ہو اور اپنے زبان میں جو بھی کچھ دعائیں کر لیتے ہیں. نحمدك يا خير مامول واكرم مسؤول على ما علمتنا من نجات المقبول من قربات عند الله وصلاة الرسول, فصل لما اختلف الدبور والقبول وانشابت الفروة من الرسول, ثم نسألك بما سنقول ومن السوال ومنك القبول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبس مقام محمد وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته للذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اننا من فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد خزيت, وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين, انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين, ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والارض, انت ولي في الدنيا والاخره, توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي, ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق, واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا اتنا من من لدنك رحمه وهب لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اني مسني در انت ارحم الراحمين رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزلين رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي اعوذني اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ربي انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم الدين فقد رحمته وذلك والفوز العظيم واصل لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعل في الذل الذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربي اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنة المؤمنات اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم آتي نفسي تقواها وزكي انت خير من زكاها انت ولي ومولاها انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اني نسالك زائما مغفرتك ومنجات امرك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اسالك علما نافعا اللهم اغفر لي ذنوبي خطاياي وعمدي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا لا تعادل اللهم هدني وسددني اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح ديني الذي عصمه امري واصلح دنيا التي فيها معاشي والاخره التي فيها معادي واجعل الحياه زياده في كل خير واجعل الموت راحه لمن كل شر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم اني اعوذ بك من الاجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والماسم ومن عذاب النار وفتنه النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنه الغنى وشر فتنه الفقر ومن شر فتنه المسيح الدجال ومن فتنه المحيا والممات ومن القسوه والغفله والاله والزله والمسكنه والكفر والفسوق والشقاق والصمت والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيل الاسقام وزلي الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبه الرجال ومن ان رد الى ارض الامر وفتنه الدنيا من علم لا يرفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے ہمارے حق میں قبول فرما دے یا اللہ ہم کمزور لوگ ہیں اپنی کمزوری کا اعتراف ہے یا اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ چھوٹے گناہوں سے بھی بڑے گناہوں سے بھی جو معلوم ہے جو معلوم نہیں جو قصدن ہوئے جو خطا سے ہوئے جو ظاہر کے باطن کے اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے غلطی سے اگر پھر بھی ہو گیا فوراً توبہ کریں گے اے اللہ ہم اب تیرا بننا چاہتے ہیں اللہ تو ہمیں اپنا بنا دے اور یا رب العالمین تو ہمارا ہو جامع اپنا بنا دے یا رب العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کو سمجھنے کی اور اس کو ان کا اپنانے کی توفیق عطا فرما اور پورے عالم کے اندر پہنانے کے لیے ہمیں قبول فرما دے یا رب العالمین شیاطین کے تمام شرور سے محفوظ فرما دے ہمارے نفسوں کی بہترین تربیت فرما دے اور یا اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما نفس مطمئنہ عطا فرما عقل فہیم عطا فرما اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما جو ناجائز آ جاتے ہیں اسے ہمارے دل کو فارغ فرما دے ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچ ہے توقع رکھتے سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میت پاک میں اپنے دار پاک عطا فرما یا اللہ جب تو فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا اے اللہ خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما موت کی سختی سے عذاب قبر سے پوری صراط کے مشکلات سے جہنم کے گردو میں سے اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما جتنے مسلمان فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما جو ہمارے کابر دنیا سے گئے ان کے درجات بلند فرما ان کے فیض و برکات سے مکمل و وافر عطا فرما جو ہمارے کابر ابھی زندہ ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا جس مقصد مقصد کے لیے پاکستان بنے تو اس مقصد کے لیے قبول فرما دے، اور جو بھی اس مقصد سے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، اول ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو پھر ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے، حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما دے، حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما دے، حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما دے. یا اللہ تمام عالم اسلام کے جتنے بھی مظلومین ہیں یا اللہ العالمین سب کو ظلم سے نجات عطا فرما دے، جو بھی ظالم ہیں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، جو توبہ نہیں کرنا چاہتے اکڑ چلتے ہیں تو یا اللہ العالمین پھر ان مظلوموں کا ان سے انتقام لے لے. یا اللہ العالمین ہم سب کو قبول فرما دے، اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے نبی پاک کے توفیق قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ.